جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثر ہم علیہ صلاتن، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج کے نام؟
الحمدللہ رب،
ماشاء اللہ۔ ربیع الاول شریف کی جب آمد کا سلسلہ ہوتا ہے تو جشن بہاراں اور طرح طرح سے ماشاءاللہ چراغاں اور خوشیوں کا اظہار، یہ اشاکان رسول مومنوں کے شروع سے ایک انداز رہا ہے۔ وہاں کچھ ایسی باتیں بھی بیچ میں لوگ میسیجز کے ذریعے پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سوالات قائم کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہے، پھر اس سے عام لوگ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم تو برسوں سے یہی کم برسوں سے 12 ربیع الاول شریف ولادت منا رہے ہیں، تو اس میں کیا اختلاف ہے یا تاریخ بیسک ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے پیر شریف، اس کے بارے میں تو علماء محدثین سارے متفق ہیں کہ یہ پیر شریف ہی کا دن ہے۔
ٹھیک ہے،
کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فی ہی ولدت، میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تو میں اس لیے اس کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ تو صحیح حدیث کے اندر واضح
بالکل
ہے۔ سال کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنے ولادت ہے، کس سال آپ دنیا میں تشریف لائے، اس کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ عرب کا یہ معمول تھا، طریقہ کار تھا کہ وہ کسی بڑے واقعے کے بعد تاریخ کو مقرر کرتے تھے، یعنی جیسے کوئی ایسا واقعہ ہوا تو کہتے تھے کہ اس واقعے سے پہلے یہ معاملہ تھے، اس واقعے کے بعد یہ۔ جیسے ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، عام الفیل جس کو کہتے ہیں، کہ ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا گیا مکہ پاک پر اور پھر جو واقعہ پیش آیا، تو عام الفیل یعنی جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔
ٹھیک ہے،
اب کتنے عرصے بعد ہوئی ہے، اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے قول ہیں۔ بعض نے کہا 30 سال بعد، بعض نے کہا 3 سال کے بعد، بعض نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد، اور صحیح قول یہ کہ 55 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب یہ اختلاف علماء کا رہا اس میں
تاریخی حوالے سے
مشہور قول یہی ہے کہ 55 دن کے بعد ولادت ہوئی، اور مہینے کے اعتبار سے علماء کا اختلاف رہا۔ بعض نے کہا رجب میں ولادت ہوئی، بعض نے کہا محرم میں ہوئی، بعض نے کہا رمضان میں ہوئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔
ٹھیک ہے،
اسی طرح آپ کی جو تاریخ ولادت ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا۔ بعض نے کہا 2 تاریخ ہے، بعض نے کہا 8 تاریخ ہے، بعض نے کہا 10 تاریخ ہے، بعض نے کہا 12 تاریخ ہے، بعض نے کہا 17 تاریخ ہے، بعض نے 19 تاریخ کا، مختلف اقوال علماء کے اس میں رہے، لیکن جمہور علماء جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ ہے 12 تاریخ، کہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔
جمہور
یعنی اکثر علماء،
ٹھیک ہے،
جس طرف اکثریت ہے، جیسا کہ 55 دن کے بعد ولادت ہوئی اس پر اکثریت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تقریباً علماء اسی طرف ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت کا کی تاریخ ہے اس میں اکثریت علماء کی اسی طرف ہے کہ یہ 12 تاریخ ہے، حتیٰ کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ لکھا کہ اہل مکہ کا یہ معمول ہے، طریقہ کار قدیم سے یہ طریقہ ان کے یہاں چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اسی رات کو، بارہویں شب کو، بارہویں تاریخ کو یہ لوگ مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں ولادت کا دن مناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ تو جہاں مسلمانوں کا اتفاق ہے، اکثریت جس کے اوپر ہے، اسی قول کو اختیار کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں تم روزہ رکھو، یعنی تمہارا روزہ رکھنے کا دن وہ دن ہوگا جب تم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی جس دن کو لوگ رمضان قرار دے رہے ہیں تم اس کو رمضان قرار دو گے، اور جس دن لوگ روزہ چھوڑیں تم روزہ چھوڑو، یعنی جس دن کو لوگ عید قرار دے رہے ہیں اس دن کو تم عید قرار دو۔ تو جمہور علماء، جمہور امت جس طرف ہوتی ہے اسی بات کو اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ تاریخ 12 ہے کہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ دنیا میں تشریف لے کر آئی۔
ٹھیک ہے، دن بھی طے ہے اور تاریخوں میں بھی جو آپ نے کہا، اور پھر اس میں اکثریت علماء کے حوالے سے بھی یہ بیان کر دیا، یعنی کوئی نہ کوئی تاریخ تو، اگر کوئی اگر منع بھی کرتا ہے تو اس کے نزدیک بھی کچھ تاریخ تو ہوگی۔ تو یہ اس کو بیس بنا کر میلاد سے منع کرنا، یہ کوئی،
دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا۔ اگر تو آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں منا سکتے، تو پھر اس پر گفتگو کریں۔ 12, 2, 10, 11 اس کی گفتگو نہیں ہے،
تاریخوں کو نہ لایا جائے
پھر ہم اس کے دلائل دیں گے کہ خوشی منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، مخصوص تاریخ کے اندر ہی خوشی منانی چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، جس تاریخ کو آپ مانتے ہیں اسی تاریخ کو آپ دھوم دھام کے ساتھ جشن ولادت منا لیا کریں، وہ بھی آپ نے نہیں منانا ہوتا۔ تو یہ ایک اختلاف برائے اختلاف ہے، حقیقتاً بظاہر جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ کسی اخلاص کے اوپر، نیک نیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، بہرحال اس پہ انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ دارالعلوم اہل سنت کے یہ مختلف جو سلسلے ہیں، پروگرام ہیں، ان کے اندر ہم ربیع الاول شریف کے حوالے سے بھی کئی سوالات وہ شامل کریں گے۔ آپ بھی اس حوالے سے جو پوچھنا چاہیں آپ ضرور ہمیں سوالات بھیجیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آج بھی، اگر نہ سوال شامل ہو سکا تو کل آنے والے، یا ہمارے اس طرح جو پروگرام ہوتے ہیں تو ان میں آپ کی بطور خاص وہ کالز، وہ سوالات ضرور شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، کچھ سوالات ہیں، میسیجز ہیں، آج ان کی دلجوئی کے لیے یہاں سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کوئی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ 11ویں شریف کے پیسے رکھے ہیں اور بھائی بھی تھوڑا سا محتاجی کی طرف ہے، تو ان کی مدد کر سکتے ہیں؟
11ویں شریف جو عمومی طور پہ پیسے رکھے جاتے ہیں وہ نفلی ہی ہوتے ہیں، نظر تو ہوتی نہیں ہے،
اور اپنے ہوتے ہیں،
اپنے ہوتے ہیں کہ نیت کی، سوال سے بھی واضح ہے کہ رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، تو اپنے پیسے ہیں اور نیت یہ کی ہوئی ہے کہ نیاز کرنی ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اگر واقعی بھائی محتاج ہے تو نیاز ہی کی نیت سے اس کی مدد کر دیں، انشاءاللہ نیاز کا ثواب بھی ملے گا اور بھائی کی مدد بھی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، ایک کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر یہ گھونسلے بن جاتے ہیں، یہ پرندے آ کے بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈرتے ہیں گھونسلے ہٹانے سے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پرندوں کا گھونسلہ اگر نہ ہٹائیں تو مسجد کے اندر پھر طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟
بالکل ہٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھروں کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ گھر میں اگر پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تو اسے بھی ہٹا سکتے ہیں، البتہ اگر اس میں اس نے انڈے دے دیے ہیں تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کے بچوں کو نکل کر بڑے ہونے دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا گھونسلہ صاف کر دیا جائے، ورنہ بہرحال گھونسلے ہٹانا یہ بالکل جائز ہے، مسجد میں سے تو ہٹا دینے ہی چاہیے، مسجد کو ستھرا رکھنے کا یہ حکم ہے۔
کسی نے آگے مسئلہ پوچھا، تو وہ بھی اسی طرح تھے، نہیں ہٹاتے تھے، اب ان کا جو مین اوپر ساؤنڈ سسٹم، جو مائک جہاں سے اسپیکر لگے ہوتے ہیں نا، وہاں جنگلہ ہوتا ہے، تو وہاں گھونسلہ بنا لیا، تو گھونسلے کو وہ ہٹا نہیں رہے، اب گھونسلوں نے اسپیکروں کی تاریں بھی جو ہے نا وہ پرندوں نے نوچ نوچ کر تاریں بھی وہ کر دیں، اور وہ ابھی تک یہی شش و بند میں ہے کہ یہ ہٹانا چاہیے یا نہیں ہٹانا چاہیے، تو اب کیا کہیں گے ایسوں کو؟
نہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو پھر ان کی بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی کوتاہی ہے، اور ان کو اگر ان کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو تاوان بھی ان کے اوپر بنے گا کہ اس طرح مسجد کا نقصان ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کو اپنے وساوس کی طرف یا وہم کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ شرعی مسائل کو اگر نہیں علم تو پھر علماء سے معلوم کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، اور بر وقت پوچھنا چاہیے، بسوں کا نقصان ہم ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پورا معاملہ بھی کچھ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم پوچھیں، تو بہرحال رہنمائی اس حوالے سے لیتے رہنا چاہیے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میں محمد عظیم جہلم پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا انتہائی ادب کے ساتھ یہ سوال ہے کہ انشورنس کرانا یا بیمہ زندگی کرانا کیسا ہے؟
ٹھیک ہے, لائف انشورنس اور دیگر چیزوں کی انشورنس پہ آپ اسی پہ کچھ ارشاد فرمائیں.
جی, انشورنس کروانا جو ہمارے یہاں ہوتی ہے, مسلمان کمپنیز ہیں یا مسلمانوں کا شیئرز اس کے اندر ہوتا ہے, تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. چاہے آپ لائف کروائیں چاہے آپ جنرل انشورنس کروائیں, دونوں صورتوں میں یہ ناجائز اور حرام ہے.
ٹھیک ہے, مزید کال.
میں محمد عبداللہ مفتی صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے یا والدہ کی, کل خانی والے دن کیا ہم پر خیرات کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں امیر غریب سارے شامل ہوتے ہیں نا.
یہاں ان کی خیرات سے شاید کیا واضح لگ رہا ہے کہ کھانا جو کھلایا جاتا ہے. اب یہ کل خانی یعنی نتیجے والے دن جو کھانا کھلانا ہے اور اس میں یہ سارے شامل ہوتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں یہ کچھ جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں.
میت کے انتقال کے بعد جو تین دن تک ہے یہ سوگ کے ایام ہیں, اس میں کھانا اس انداز میں پکانا کہ جو دعوت کا اہتمام نظر آتا ہے, جیسے ہمارے یہاں پر رواج ہے کہ عمومی طور پہ لوگ جس انداز میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں وہ دعوت ہی کی صورت ہوتی ہے, تو شرعاً تو اس کی اجازت نہیں ہے. جو کھلانا ہے ان دنوں کے اندر, تین دن کے اندر, وہ غریبوں کو کھلائیں, ایسے لوگوں کو کھلائیں کہ جن کے کھلانے کی وجہ سے میت کو فائدہ پہنچے. ہاں, تین دن گزر گئے تو پھر اس کے بعد آپ جس طریقے سے چاہیں جس کو چاہیں کھلا سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ غریبوں کو ہی کھلایا جائے.
ٹھیک ہے, میسج میں ایک مسئلہ پوچھا گیا, کہتے ہیں کہ بارش کی جب شدت ہوتی ہے تو کئی گھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے, اب ایسی صورتحال میں قرآن پاک شہید ہو گئے یا گیلے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے, اب کیا کیا جائے ان کو؟
اگر شہید ہو گئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید تو ان کو ٹھنڈا کروایا جائے, اور اگر استعمال کے قابل ہیں کہ بینڈنگ کروا لیں گے استعمال میں آ سکتے ہیں تو پھر استعمال کیا جائے. اور ٹھنڈا کروانے کا طریقہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اختیار کے اندر ہے تو اس کو کسی تھیلے وغیرہ کے اندر ڈال کر اور اس میں کچھ وزن وغیرہ رکھ کر 20 سمندر کے اندر ٹھنڈا کروا دیں, تاکہ 20 سمندر سے مراد گہرے سمندر کے اندر اس کو ٹھنڈا کروا دیں تاکہ وہ اوپر نہ آ جائے, کنارے پر دوبارہ پلٹ کر نہ آ جائے. یہ سب سے بہتر طریقہ کار ہے, اور اگر اس پر قدرت نہیں ہے تو پھر اگر ایسی جگہ آپ کو میسر ہے کہ جہاں کسی کے پاؤں نہ رہیں تو اس جگہ کو کھود کر اس میں جس طرح قبر ہوتی ہے ویسے کھود لیں, قرآن شریف نیچے رکھ دیں اس کے اندر رکھ دیں اور اوپر جو ہے وہ تختے لگا دیں اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیں, اس طریقے سے اس کو آپ دفن کر دیں گے تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر وہ جو زمین ہوگی وہ اس کو جذب کر لے گی, تو اس سے یہ کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, مزید کون؟
میں سلیم رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا تعریف تھا اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی فلاں مہینے کے لیے بندہ اگر یہ بتائے کچھ خبر ہی بتائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, فلاں مہینے کے حوالے سے نحوست ہوتی ہے یہ ہے, اور کسی مہینے میں 60,000 بلائیں آتی ہیں. تو کچھ لوگ اس طریقے کی بے بات گفتگو کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بغیر مطالعے کے سنی سنائی باتیں آگے بتا دیا کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں پر شرعی کیا حکم لاگو ہوگا؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین. یہ ربیع الاول کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ ربیع الاول کے جس نے خوشخبری دی اس کو بھی جنت ملتی. کیا کہیں؟
جی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب کوئی بات منسوب کرنی ہو یعنی ان کے حوالے سے کوئی بات بیان کرنی ہو تو انتہائی احتیاط کی حاجت ہوتی ہے. اس طرح ہر بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے. پہلے معلومات ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ سکتے ہیں. علماء اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتتے ہوئے آئے ہیں کہ کسی حدیث مبارکہ کا انکار بھی نہ ہو اور کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب بھی نہ ہو. تو یہ جو مشہور و معروف بات لوگوں کے درمیان, اب پہلے نہیں تھی اتنی مشہور, اب ہمارے درمیان یہ مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ جو ربیع الاول کی خوشخبری دے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, تو ایسی علماء نے واضح طور پہ صراحت کی ہے ہمارے دور کے محققین نے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو. جب تک کسی معتمد کتاب کے اندر, کسی مستند کتاب کے اندر نہ پڑھا ہو یا علماء نے اس کی وضاحت نہ کی ہو, اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. اور یہ اسی طرح کی چیزیں بڑے مشہور مہینے رمضان شریف یا دیگر ان چیزوں مہینوں پہ بھی ہوتا ہے, تو کسی بھی مہینے کے بارے میں
دیکھیں, ابھی تک تو کبھی کہیں ایسی روایت پڑی نہیں کہ کسی مہینے کے آنے کی خوشخبری یا کسی کے جانے کی خوشخبری دینے کے پر جنت واجب ہوتی ہو یا جہنم حرام ہوتی ہو. ایسی کوئی روایت کبھی نظر سے گزری نہیں ہے, اور نہ ہی مشہور کتابوں کے اندر علماء نے ان کو بیان کیا ہے. اس لیے کوئی بھی اس طرح کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جب تک کہ بتحقیق یہ بات ثابت نہ ہو.
اور سفر کے مہینے سے کے خروج کے یعنی اس کے ختم ہونے کے حوالے سے یہ تو باقاعدہ علماء نے اس کو لکھا کہ
جی بالکل جی, تو جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر, تو وہ پچھلی دفعہ ہم نے بیان بھی کیا تھا اس پر کہ جو سفر کے خروج کی, سفر کے نکلنے کی خبر دیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس حوالے سے بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں, تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے.
ٹھیک ہے, مزید کال.
مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے, دیکھنے میں آیا ہے کہ دعوت اسلامی والے ربیع الاول کو ربیع النور شریف کہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
ربیع الاول شریف کو شریف بھی ہم کہتے ہیں, ظاہر ہے کئی شہروں کے نام بھی آتے ہیں ان میں بھی شریف کا لفظ اضافہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ربیع الاول کو ربیع النور کیوں کہتے ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اس مہینے کے اندر ولادت ہوئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے آئیں وہ جگہ نورانی ہی ہو جاتی
ہے,
نور والی ہو جاتی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو پورا مدینہ منور ہو گیا تھا, نور نور ہو گیا تھا, روشن ہو گیا تھا. اور اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے خود دیکھا کہ نور نکلا, اور اس میں انہوں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور, بلکہ نور الانوار ہیں, تمام نوروں کے نور ہیں. تو آپ کی آمد کی وجہ سے جو ربیع الاول ہے یہ ربیع النور ہو گیا, نور والا مہینہ ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو ربیع النور کہا جاتا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علماء کے انداز میں بھی, اقوال میں بھی ملتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ربیع الآخر کے لیے اس کو ماہ فاخر لکھا, ماہ عبد القادر لکھا, غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مہینہ لکھا. اسی طرح آپ بعض ملکوں کو دیکھتے چلے جائیں, بڑے مقدس مقامات ہیں, ان کا اصل نام آپ کو کچھ اور ملے گا, قدیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, لیکن آج کے دور میں اس کا نام کچھ اور ہوگا, تو وہ نام پکارے جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو اسی طرح اگر ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ربیع النور کہا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اسکرین پر بھی ماہ میلاد لکھا ہوا ہے, اس میں بھی کوئی یہ ظاہر ہے اس طرح کے الفاظ,
ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ہم آزادی کا مہینہ کہتے ہیں تو اگست کے مہینے کو کہ یہ آزادی کا مہینہ ہے ہماری, تو اس کے اس طرح کے نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بس خراب نام نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس کے اندر تو بھلائی بھلائی ہے.
نبی پاک علیہ السلام اس پہ غار حرا پہ گئے تو اس پہاڑ کو بھی تو جبل نور کہتے ہیں,
جبل نور کہتے ہیں,
جبل نور کہتے ہیں.
یثرب تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا
مدینہ,
تو وہ طابہ ہو گیا, طیبہ ہو گیا, پاکیزہ ہو گیا.
بلکہ کتنے نام ہیں مدینہ شریف کے بھی,
بہت سارے نام ہیں, یعنی پچاسوں نام علماء نے نبی پاک, بلکہ علامہ
شہر
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے, الدرر المبینہ, مکہ اور مدینہ میں کون افضل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ روشن موتی آپ نے کتاب لکھی, اور اس میں بیسیوں نام مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے ذکر فرمائے ہیں.
ارے مفتی صاحب, یہ تو شاد فرمائیں, کچھ لوگ میوزک بجا رہے ہوتے ہیں, اس کی آواز کچھ گھروں میں بھی آئی ہوتی ہے, آس پاس جو ہوتے ہیں اس سے بات نہیں سکتے, پھر کیا کریں؟
کیا کہیں گے؟
دیکھیں جتنا انسان کی وسعت کے اندر, قدرت کے اندر بچنا ممکن ہے وہ بچے گا. اگر دروازہ آپ بند کر دیتے ہیں, کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آواز آنا کم ہو جائے گی یا بند ہو جائے گی, تو یہ کر کے دیکھ لیں, اور اگر کسی صورت نہیں رکتی تو پھر اس صورت میں اس کو ناپسند جانیں. اب ظاہر ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اگر جا کے سمجھا سکتے ہیں, سمجھوا سکتے ہیں کسی کے ذریعے کہ وہ بند کر دیں, تو یہ کوشش کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ پھر اس حوالے سے معذور ہیں, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جو لوگ خود بھی گناہگار اور دوسروں کے لیے بھی ایسے
اذیت, یعنی ایک تو گناہگار آخرت کے اعتبار سے کہ آخرت کے اعتبار سے وہ گناہ کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ لوگوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں, یعنی یہ تو ناپسند کر رہے ہیں نا, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ناپسند کیا ہوا ہے, لیکن ساتھ ساتھ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی پریشانی اور تنگی کے اندر آ جاتے ہیں, جن کے کام کاج ہوتے ہیں اور وہ ان کا ان لوگوں کی وجہ سے اس کے اندر حرج محسوس ہوتا ہے. ہماری تعلیمات دیکھیں جو دینی تعلیمات ہیں, یعنی یہ تو گناہ والا چیپٹر ہے نا سارا, میوزک وغیرہ کا ہی سارا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نعت خوانی کے حوالے سے کہ جو آپ نعت خوانی کر رہے ہیں, آپ جو میلاد کے جلوس نکالتے ہیں, ان تمام کے اندر ایسی احتیاط برتنی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کا پامال نہ ہو, حقوق العباد کا پورا پورا لحاظ رہنا چاہیے, اتنا اونچا ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے گھروں میں آواز جا رہی ہے اور لوگ اذیت کے اندر تکلیف کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ اذان کے حوالے سے بھی کہ اذان کے جو اسپیکر لگے ہوتے ہیں وہ بھی اس انداز میں لگائیں کہ کسی کے خاص گھر کے اندر اسے تکلیف نہ پہنچے. یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں, ہمارے دین کی تعلیمات ہیں, جبکہ اس کے برعکس لوگ جو ہے وہ میوزک جس انداز کے اندر بجا رہے ہوتے ہیں اور پھر شادیاں جو کرتے ہیں جس انداز میں, اور پھر جاتے ہیں ڈھول ڈھمک کے بجاتے ہوئے, میوزک بجاتے ہوئے, اور اب تو نیا سلسلہ ہے فائرنگ کا کہ کس قدر جو ہے وہ آتش بازی کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی نیندیں حرام ہو کر رہ جاتی ہیں. اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے.
آمین آمین. جی مزید کال.
مفتی صاحب سے سوال ہے, مسجد کے پیسے پڑے تھے, کمیٹی کے جو بڑے ہیں انہوں نے اس کے پرائز بانڈ لیے, تو اس پہ انعام بھی بڑا سا لگ گیا ہے ایک بانڈ پر, تو پتہ چلا ہے بعد میں کہ یہ پرائز بانڈ لینا صحیح نہیں تھا, تو اب وہ جو انعام لگا ہے وہ کمیٹی والے خود رکھ لیں یا وہ مسجد میں پیسے جمع کرانے ہوں گے؟
مسجد کے پیسے ہیں تو ابھی انعام نکلا ہے, تو ابھی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اس طرح انہوں نے خرید و فروخت کر کے ادارے انعام لیتے ہیں تو بدلتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں.
جی اصل میں پہلے رہنمائی لینی چاہیے کہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, اور اپنی طرف سے مسئلہ بیان بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہیں لے سکتے. بہرحال صورتیں ہوتی ہیں مختلف.
نہیں, انہوں نے کہا کہ ابھی پتہ چلا ہے تو ظاہر ہے کسی سے رہنمائی لی ہوگی.
ہاں الگ بات ہے, لیکن بہرحال اب جو انعام نکل آیا ہے وہ انعام تو مسجد ہی کو جائے گا, مسجد ہی کو دیا جائے گا وہ.
ٹھیک ہے,
باقی یہ لوگ جو رقم دیتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں دیتے کہ اس کے ذریعے سے بانڈ خریدے جائیں, وہ پھر دوسری صورتیں ہوتی ہیں کہ کہاں خریدنے کی اجازت ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی, تو اس کے لیے پھر رہنمائی یہ لے لی جائے.
ہاں ٹھیک ہے, آپ خود دے رہے ہو. اچھا تو یہ کچھ ایک نے پوچھا مجھ سے کہ جیسے میں نے مسجد کو 50,000 روپے دینے ہیں, مسجد کو ابھی ضرورت نہیں ہے فی الحال, تو میں مسجد کی نیت سے لے کے اپنے پاس رکھتا ہوں تو ٹھیک ہے پھر؟
ابھی ٹھیک ہے, اور پھر اس میں بہرحال وہ بانڈز اسی کی ملک ہیں, لگ جاتے ہیں تو اس نے چونکہ اللہ کے لیے نیت کی ہوئی ہے تو پھر وہ مسجد ہی کو دے دے.
ٹھیک ہے جی مزید سوال.
حضور آپ نے ابھی بتایا کہ کسی مہینے کی حدیث میں وہ نہیں, تو کیا رمضان آنے کا اور جانے کا غم کی روایت موجود ہے؟
رمضان کے آنے اور جانے کے غم کی,
جی نہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. پہلے ہمارے یہاں ذکر کی جاتی تھی یہ کہ جو رمضان کے آنے کی خبر دے اور جانے کا غم منائے تو اس کے لیے جنت ہے, اس طرح کی روایت کے حوالے سے بھی علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ ایسی کتابوں کے اندر ہے کہ جن کی روایتیں معتبر ہیں نہیں, یعنی اس کی حدیثوں کو ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے, تو ایسی کوئی روایت یہ موجود نہیں ہے. ایسی روایت کے اوپر ہمارے علماء نے موضوع ہونے کا یعنی من گھڑت ہونے کا حکم بیان کیا ہے.
ٹھیک ہے, کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول میں نعتیں اونچی آواز سے بجانا, گفتگو تو ہو چکی ہے اس کے اوپر, ابھی تقریباً اسی کا جواب دیا ہے, اور کیا کہیں گے مزید؟ جو اسٹال وغیرہ لگے ہوتے ہیں یہاں پہ بطور خاص لوگ جہاں کچھ ریکارڈنگ چلاتے ہیں, نعتیں جو ہے وہ چلاتے ہیں.
جی ابھی گفتگو اس پہ کی ہی ہے, ظاہر ہے کہ آپ ریکارڈنگ لگائیں نعت کی صورت میں بھی ہو تو صرف اتنی آواز ہو کہ جو آپ کو فائدہ اس سے ہو, جو سننا چاہتے ہیں ان تک آواز پہنچے. یہ جو بلند آواز سے بعض مقامات پر ریکارڈنگ لگائی بھی ہوتی ہے اور بات کرنا وہاں پر مشکل ہو جاتا ہے, تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
اسی طرح جو جہاں پہ بطور خاص چراغاں کا اہتمام ہوتا ہے, تو پچھلے دنوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی ایسے افراد کو مدنی مذاکرے کی ایک صورت ہوئی, وہاں ایک یہ بھی پوائنٹ آیا کہ کچھ لوگ 12 دن مسلسل ریکارڈنگ چلاتے, پوری گلی کے اندر لگا دیتے وہ یہ چیزیں, یعنی کوئی خاص ایک جگہ یا مقام نہیں ہے بلکہ وہ پوری گلی میں اسپیکر پھیلا دیے اور وہ چلاتے رہتے ہیں اس کو.
دیکھیں اول اگر کوئی سننے والے نہیں ہیں تو پھر تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, بلکہ بڑے بڑے مشہور چوراہوں پر ہمارے یہاں اسٹال لگے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں بٹھا ہوتا بعض اوقات, یا ایک آدھا بندہ کوئی اہتمام کے لیے بٹھا دیا اور بڑے بڑے اسپیکر لگا کے اس پر نعتیں لگائی بھی ہوتی ہیں, تو اس طرح نہ کیا جائے. نعت کا ایک اہتمام ہونا چاہیے, یعنی ایک نعت ہے تو نعت کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کی جا رہی ہے, تو اس وقت ایک اہتمام سے اس کو سننا چاہیے. اس طرح آپ لگا دیں گے تو گویا کہ جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف, نہ سننے والا کوئی موجود ہے, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے.
کہتے ہیں جی انتقال پر دوسرے دن تعزیت کے لیے جب جائیں تو آپ نے کھانے کا کہا تو کچھ نہ کچھ تو چائے پانی کوئی ایسا سلسلہ تو رہتا ہی ہے,
کھانے کا غلط رہتا ہے نا, غلط رہتا ہے اس لیے کہ یہ کوئی دعوت تھوڑی ہے, اور اس میں یہ سامنے والے کو خود خیال کرنا چاہیے کہ میں جو جس کے گھر جا رہا ہوں اس کے گھر پہ کوئی شادی تھوڑی ہوئی ہے, اس کے باپ کا, اس کے بھائی کا, اس کی ماں کا, اس کی بہن کا, اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے, اس کی دادی دادا کسی کا بھی انتقال ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی کھانے کے لیے جا رہے ہیں یا فلاں چیز کے لیے جا رہے ہیں, تو خود اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے, اس سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ
چائے پانی بوتل سے,
ہاں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, مزید کال.
میرا یہ سوال ہے اگر کوئی گھر میں کوئی بندہ خرچ پیسے کرتا ہے اور اس میں گھر پیسے کرتا ہے صدقہ خیرات سمجھ کر اس کا گناہ تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے, مزید.
یہی میں کو جاننا چاہتا ہوں, میں جو رات کے ٹائم سوتا ہوں نا پھر میرے جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں دادا جو فوت ہو گیا ہے یا نانا فوت ہو گیا ہے وہ خواب میں آتا ہے, بولتا ہے یہ کپڑے نہیں ہے یا خیرات کر لو یا اس کو پانی دے دو, یہ میں نے کہا یہ سچ ہوتا ہے یا یہ غلط ہوتا ہے, یہ شیطان یہ ہم کو گمراہ کر رہا ہے.
گھر پہ یہ خرچ کر رہے ہیں اور صدقہ خیرات کی نیت کرتے ہیں, تو ویسے تو گھر والوں کو کھلانے پر صدقات کے جو بھی صدقہ کہا گیا اس کو, یہ ان کا عمل کیسا ہے
گھر پہ؟ یعنی گھر پہ خرچ کرنے سے مراد اگر ان کی یہی ہے کہ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہیں, تو یہ تو افضل ترین صدقہ ہے.
ٹھیک ہے,
سب سے بہترین درہم ہے ہی وہ, یعنی مال وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کیا جائے. خرچ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ابدا بمن تعول, کہ جو تیرے اہل و عیال ہیں سب سے پہلے ان کے اوپر خرچ کر, ان سے ابتدا کر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر بچے بیوی بچے جو ہے وہ بھوکے پیاسے ہیں وہ ترس رہے ہیں اور بندہ باہر لوگوں کو لاکھوں کی چیزیں کھلا رہا ہے, مختلف قسم کی چیزیں کھلا رہا ہے, تو پہلے اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے حصہ یہ دینا چاہیے. اگر واقعی ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اپنے گھر والوں کو دینا, یہ افضل ترین صدقہ ہے. اور پھر اس کے بعد بالکل باہر خرچ کرنا چاہیے, خوب کھل کے صدقہ کرنا چاہیے کہ جتنا خرچ کریں گے اللہ پاک اتنا ہی آپ کو عطا فرمائے گا
ماشاءاللہ. لیکن خیرات تو نہیں کہتے نا آپ گھر والوں پہ, یہ خیرات اور صدقے میں کیا فرق
ہے؟ اصل میں دیکھیں نہ خیرات کہا جاتا ہے نہ عام طور پہ صدقہ کہا جاتا ہے. خیرات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بھلائی, خیر سے یہ ہے, اور فرمائے فاستبقوا الخیرات کے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو, بھلائی کرنے میں جلدی کرو. تو اصل تو یہ ہے عربی لفظ, اس سے ہمارے یہاں پر یہ آیا. اور عام طور پر خیرات جو ہے وہ ہم کسی غریب کو دیتے ہیں, مسکین کو دیتے ہیں یا فقیر کو دیتے ہیں, تو اس کو خیرات کہا جاتا ہے. اسی طرح جو صدقہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ گھر والوں کو جب دیتے ہیں تو اس کو صدقہ کہا نہیں جاتا, لیکن ہے یہ صدقہ ہی
ثواب.
اور اگر آپ عربی کی طرف جائیں تو ہے خیر ہی ہے, بھلائی بھلائی ہے. تو یوں ٹھیک ہے خرچ کر رہے ہیں تو اب اس کو کوئی بھی نام آپ دے دیں, خرچ کرنے کا نام دے دیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, نام نہ بھی دیں اچھی نیتوں سے کرتے رہیں, صدقات کا ثواب ان کو ویسے ہی آپ کو مل رہا ہے ماشاءاللہ. مزید کال.
میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میرے کو ضرورت بہت ہے پیسوں کی اور کسی کو دینے, اور وہ بالکل سر پہ گیٹ پہ آ رہا ہے بار بار, تو وہ دے رہا ہے ایک بندہ پیسے, مگر وہ کہہ رہا ہے کہ کہتے ہیں میں 5,000 اوپر لوں گا. اس حوالے سے یہ سود تو نہیں کھلائے گا, کیا کھلائے گا؟
سودی قرض لینے کے حوالے سے
بالکل یہ سودی ہے, سود ہی ہے کہ جو رقم وہ دے رہا ہے اس کے اوپر مزید نفع لے رہا ہے. تو کل قرض جر منفعتا فہو ربا, ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے. تو جو صورت حال آپ بتا رہے ہیں تو یہ سود ہی, اس کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, سود ہی ہے جی. اس کی کوئی صورت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں کسی نے خود قرضہ اتارنا ہے, اب قرضہ اتارنے کے لیے سامنے والا اگر اس کی عزت پر اور طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟
دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک جنرل سوال انہوں نے کیا ہے اور اپنی صورتحال انہوں نے بتائی ہے. ہمارے یہاں گھروں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو فروغ کر کے بھی قرضہ اتارا جا سکتا ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ قرضے سے ویسے ہی بچ سکتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو صحیح جگہ سے قرضہ مل بھی جاتا ہے، تو اس لیے اس طرح قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ باقی جس کا پرٹیکولر مسئلہ ہے وہ خود دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کرے تو اس کی بات کو مزید تفصیل کے ساتھ سن کر جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔
ایک سوال ہمارا یہ بیچ میں رہ گیا تھا، کہہ رہے سوتا ہوں تو دادا خواب میں آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے اور بولتا ہے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اب یہ دو طرح کے، یا تو جس طرح انہوں نے پوچھا ہے ہو سکتا ہے کچھ کپڑے صدقہ کر بھی چکے ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بار بار ایسے آ رہا ہے معاملہ، تو یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں؟
دیکھیے شیطان کی طرف سے تو ہم مطلق نہیں کہہ سکتے، اب یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات جو چیز سوچتا ہے تو پھر خواب کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے اس کے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اپنے دادا کی طرف سے، اپنے نانا کی طرف سے، چاہے کپڑے کرتے ہیں، چاہے کھانے پینے کی چیز کرتے ہیں، تو جتنا کریں گے اتنا فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہے اور جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کی ذات کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس گنجائش موجود ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو ضرور اپنے دادا کے لیے، اپنے نانا کے لیے اللہ پاک کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ جتنا صدقہ و خیرات کریں گے، جتنا دیں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی حاصل ہوگا اور آپ کے مرحومین کو بھی حاصل ہوگا۔
یہ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کا جانور ہے اور اب اس کو بیچ کر اس کو بدل سکتے ہیں، کوئی اور جانور خرید لیں، یہ قربانی پہ تو سوالات بہت آتے ہیں، لیکن یہ میلاد شریف کا بھی؟
جی بالکل، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ کوئی جانور خریدا اس نیت سے کہ اس کو میلاد کے اوپر آپ نے ذبح کرنا ہے، پھر ذہن بن گیا کہ نہیں اس سے اچھا لے لیتے ہیں، اس سے مضبوط تگڑا لے لیتے ہیں اس سے، تو ایسا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے بیچ کے آپ دوسرا لے سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، مزید کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ دیکھا، گھر کے باہر اگر کانٹوں والا درخت ہو تو اس سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جبکہ تقریباً بہت سارے پھولوں کے ایسے پودے ہوتے ہیں جس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، جس طرح گلاب کا پھول ہے اور ہمارے گھر کے باہر بیری کا پودا لگا ہوا ہے، تو کیا اسلام میں اس کی کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر گھر کے باہر کانٹوں والا درخت ہو تو اس سے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں مجھے ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔
وہ صرف کانٹوں والا آپ نے سنا ہے یا کون سا سنا ہے؟ اور جہاں کانٹے ہیں وہاں پھول، تو یہ خود ہی کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟
جی جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا درخت پر، اگر درختوں میں عمومی طور پہ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں، اور یہ ویسے ہی توہم ہے، بدشگونی ہے، بدفعلی ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جس نے ٹی وی پر یا کسی بھی مقام پر ایسی بات بیان کی ہے وہ غلط بیان کی ہے، اس کا کہنا غلط ہے۔ اور ہاں اتنا ہے کہ اگر ان کانٹوں کی وجہ سے لوگوں کو یا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر اس ٹہنی کو، اس حصے کو کاٹ دیا جائے جس سے تکلیف نہ پہنچے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔